ڈاکٹر صاحب، انسانی اختیار کے بارے میں روز اول سے مباحث جاری ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جب اس کا اردو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی اصحاب عربی بھی جانتے ہیں تو ایک بڑی ٹریویل سی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، بجائے کہ ہم فزیکل اختیار کی طرف جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورت میں انسانی اختیار کی اصل حدود کیا ہے، کس جس پر مواخذہ ہے؟
دیکھیے، یہ جو ہے یہ اللہ کے قانون کا بیان ہے. اس کو لوگ صحیح طریقے سے نہ ترجمہ کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. قانون الہی کا بیان ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم ہیں اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر کے بھیج دیا ہے، اس فیصلے میں ہم پابند ہیں. اس کے کیا شکل و صورت ملنی تھی، کن والدین کے گھر میں پیدا ہونا تھا، کون سا ملک تھا جہاں پہ ہمیں جنم لینا تھا، کیا صلاحیتیں ہمیں دینی تھیں، یہ خدا کے فیصلے ہیں. اس میں ہم نے کچھ نہیں چاہا.
جی،
جو کچھ چاہا پروردگار نے چاہا. اب اس کے بعد اس نے ہمیں چاہنے کی صلاحیت دی اور اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی.
جی،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو صلاحیت ہے اس کا استعمال میرے قانون کے مطابق ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ خیال کرو کہ میں نیکی اختیار کروں گا، خیال کرو، لیکن نیکی کو اختیار کرنے کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرو، تو پھر خدا کی چاہت تمہیں نہیں مل سکتی. تو خدا کی چاہت کا مطلب ہے خدا کا اذن، خدا کی طرف سے میری مدد، خدا کی طرف سے مجھے مواقع فراہم کرنا. یہ جو کام ہے یہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہم نے ان کو دین بتایا، ان کو بات سمجھائی، ان کو متنبع کیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے.
جی جی،
ان لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تم اگر چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن چاہو گے تو اللہ کا جو قانون ہے چاہنے کے بارے میں اس کی روشنی میں چاہو گے. اور وہ قانون یہ ہے کہ سچے دل سے رجوع کرو، سچا ارادہ کرو، اس ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس وجہ سے دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اگر تمہارے اس چاہنے کے تم مستحق ہو تو تمہیں چاہنے کا موقع دیا جائے گا، نہیں ہو تو نہیں دیا جائے گا.
تو ڈاکٹر صاحب،
یہ قانون کا بیان ہے، نہ کہ کوئی اللٹ اپ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا میں نے چاہا اس کو یہاں پہنچا دیں، میں نے چاہا اس کو یہاں پہنچا دیں. یعنی میرا ضابطہ، میرا قانون، جو میری چاہت ہے وہ میرے علم اور حکمت پر مبنی ہے. جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو میں چاہنے دیتا ہوں، جو نہیں ہوتا اس کو اس توفیق ہی سے محروم کر دیتا.
ڈاکٹر صاحب، یہ مستحق ہونے والی بات بڑی سلیکٹیو سی لگتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا انسانی چاہت جو ہے، انسانی نفسیات جو ہے، وہ سبڈیوڈ ہے یا وہ آزاد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد بھی نظر آتی ہے لیکن سبڈیوڈ بھی ہے. شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، قرآن مجید سے کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں، سبڈیوڈ ہے یا آزاد ہے؟
نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک حد میں تم کو آزادی دی گئی ہے.
ایک حد میں
آزادی دی گئی ہے، اس لیے کہ اگر یہ آزادی لامحدود ہے تو پھر تو اس دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. جتنی ہے، جس حد میں دی گئی ہے اس سے بھی برپا ہو گیا ہے جتنی دی گئی ہے. تو اب قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ خدائی اذن ہے. جس خدا نے تمہیں بنایا ہے، جس پروردگار نے تمہیں وجود بخشا ہے، یہ چاہت بھی تمہیں اسی نے دی ہے، یہ اذن بھی اسی کا ہے. اور یہ وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے، تمہیں دیکھ کر کرتا ہے. یعنی اگر تم نے صحیح بات چاہنے کے لیے ضروری تیاری کی ہے تو توفیق مل جائے گی. چنانچہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم صحیح بات کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ارادے سے بھی پہلے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ خواہش اگر سچی خواہش ہے تو ارادے میں تبدیل ہو جائے گی، ارادہ پھر اقدام میں بدلتا ہے. تو گویا خواہش، ارادہ اور اقدام، ان تینوں مراحل سے اس سب کچھ کو گزرنا ہے. اگر خواہش سچی ہے تو ارادے کی توفیق مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ارادہ مستحکم ہے تو عمل کی توفیق مل جائے گی. تو ہر قدم کے اوپر ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے قانون بنا کے تمہیں آزادی دے دی ہے، اس آزادی کو استعمال کرو، یہ میری دی ہوئی ہے. چنانچہ میں جب اس کی تحلیل کرتا ہوں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو مجھے جو پوٹینشیل صلاحیتیں دی گئی ہیں بالقوہ، ان کو استعمال کرنے کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن اس آزادی کے لیے بھی مجھے بعض چیزوں کی تیاری کرنا ہوتی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک صلاحیت میرے اندر دی گئی ہے، میں جب چاہوں اسے استعمال کر لوں. مجھے اس کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے عزم کرنا ہے، اس کے ضروری تقاضے پورے کرنے ہیں، پھر اس صلاحیت کے اندر سے جو اندر موجود ہے وہ باہر آئے گا، جو بالقوا ہے وہ بالفعل ہوگا، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ قانون کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا اس وقت تک تمہاری چاہت کا ظہور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی چاہت اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے، ان اللہ کانا علیمن حکیمہ۔ تو آگے ہمیشہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ میرا علم اور میری حکمت ہے جس کے تحت میں تمہیں پھر مدد فراہم کرتا ہوں، توفیق فراہم کرتا ہوں، میرا اذن تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیکی کے لیے بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں، اسی وجہ سے توفیق کی درخواست کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری طرف سے کچھ اقدامات ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہونی ہے۔ یہی صورتحال برائی میں ہوتی ہے، جب ہم برائی کی خواہش پیدا کرتے ہیں، خواہش پیدا ہونے پر ہی مواخذہ نہیں شروع ہو جاتا، وہ پھر ارادے میں تبدیل ہوتی ہے، ارادے کے بعد عزم میں بدلتی ہے، اور پھر جب ہم اقدام کی طرف بڑھتے ہیں تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت تم میری یاد سے غفلت کو اپنے ارادے میں تبدیل کر دیتے ہو، میں یاشون ذکر الرحمٰن نقیز لہو شیطانہ، پھر ہم شیاطین کو موقع دیتے ہیں کہ اب وہ جائیں اور جس راستے پر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ تو یہ ایک پورا عمل ہے، نہ اس میں اس طرح کی آزادی ہے کہ میں اٹھوں اور جو جی چاہے دنیا میں کر ڈالوں، نہ ایسی پابندی ہے کہ گویا میرے اندر کوئی کل لگا دی گئی ہے کہ جو خدا چاہے گا میں وہی کروں گا، نہیں، جس دائرے میں مجھے آزادی دی گئی ہے دی گئی ہے، لیکن اس کے استعمال کا ایک قاعدہ ہے، میں اس قاعدے کے مطابق اس کو استعمال کروں گا تو آزادی حاصل رہے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی موقع کے اوپر کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ اس موقع کے اوپر کیا کرتے ہیں، پھر ثوابدیدی اختیارات بھی دیتے ہیں، آپ اس کے حدود بھی متعین کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ دائرہ ہے جس میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے کام کی آزادی ہے، اس دائرے کو اگر آپ نے کہیں پھلانگنے کی کوشش کی تو پھر آپ ایک غلط اقدام کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے مقدمات چل رہے ہیں، تو بنیاد کیا ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بے ضابطگی اختیار کی گئی، یعنی ایک تو یہ نا بدعنوانی کی گئی، ایک اور لفظ ہے بے ضابطگی اختیار کی گئی۔ یہ کیا چیز ہے، یعنی آپ نے اپنے اختیارات استعمال کرنے تھے، وہ تھے آپ کے اختیارات لیکن کوئی استعمال کرنے کا ضابطہ یہ تھا۔ تو ایسے ہی جو ہماری چاہت ہے، جو ہماری خواہش ہے، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ہے، جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو اللہ کی چاہت حاصل ہو جاتی ہے، نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو روبہ عمل نہیں ہونے دیتا۔
ڈاکٹر صاحب یہ انٹیگریٹڈ ہے سارا، یہ انٹیگریٹڈ ہے اور اس کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا،
الگ الگ ہم بحث کی خاطر کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت میں تو عقل کو، جذبے کو، خواہش کو الگ کرنا بھی بہت مشکل ہے، یعنی جس وقت ہم کوئی اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا حصہ خواہش کا ہوتا ہے، کہاں ہماری عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کہاں ہم سوچ سمجھ کے اقدام کر رہے ہوتے ہیں، کہاں ماحول ہم پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہے اس کو الگ الگ کرنا۔ تو میرے نزدیک یہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے، اسی بنیاد پر ہمیں اپنا احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے، اس میں فلسفہ بنانے کی بجائے اپنے اوپر نگاہ کرنی چاہیے، آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہاں میں نے جانتے بوجھتے تکاسل سے کام لیا ہے، یہاں میں نے جانتے بوجھتے بدعنوانی کی ہے، یہاں میں نے جانتے بوجھتے برا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہاں واقعی مجھے کوئی مجبوری لاحق ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا، مجھے نسیان لاحق ہوا تھا، یہاں واقعی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں میں کوئی عذر پیش کر سکتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں خدا میں بیٹھ کے دیکھنے کی بجائے انسان کو اپنے اندر بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اس معاملے کو۔ ہمارے یہاں فلسفے کی بھی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے انسانی ارادے اور اختیار کو خدا میں بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کی، میرا ارادہ اور اختیار مجھ پر واضح ہے اور میں اسی کے لیے جواب دہ ہوں، یعنی جب میرا ضمیر شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، اسی وقت میں جواب دہ بھی ہوتا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ بتایا گیا ہے نا کہ بچہ اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہوگا، کیوں، کیا وجہ ہے، اس لیے کہ خواہش کے ارادہ بننے، ارادے کے اقدام میں تبدیل ہونے میں جتنے مراحل موجود ہیں وہ سارے مراحل اس کے ہاں نہیں گزرتے، اس کے ہاں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے عوامل کے تحت ہوتی ہے، ارادہ بھی وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر حقیقی ارادہ موجود نہیں ہوتا، اور وہ اگر اقدام بھی کرتا ہے تو وہ بہت سوچا سمجھا اقدام نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو جنون لاحق ہو جائے، وہ بے ہوشی کے عالم میں، کہا ہے نا رفع القلم، وہ پھر مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں جب مقدمات آتے ہیں تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی نفسیاتی مریض تھا اور اس میں یہ اقدام ہوا تو وہاں بھی اس کو رعایت
مل جاتی ہے۔ ٹھیک،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی قاعدے، وہی اصول، وہی ضابطے جو دنیا میں ہم اختیار کرتے ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہے؟ کیا وہ ہم نے قرآن میں پڑھ کے اختیار کیے ہیں؟ نہیں، وہ انسان کے تجزیے پر مبنی ہے.
صحیح.
تو انسان کو اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ میری خواہشیں کیا کر رہی ہیں، میرے ارادے کیا کر رہے ہیں، میرے اقدامات کیا کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے تو کسی چیز کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، جہاں سے سوال پیدا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو تمہارے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرے قانون کے مطابق ہوتا ہے، میں اس کا اذن دیتا ہوں، اور یہ میرا دیا ہوا اذن ہے کہ جو اس کو اقدام میں بدلتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو.